أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں پروردگار عالم کا احسان ہے اس کا مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت عصمت و طہارت کے در سے وابستہ کیا مجلس سید الشہداء کا جز بنایا اور جناب سیدہ کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں بہترین پرسہ داری کی بہترین عزاداری کی اور ایسی عزاداری کی جو زمانے کے امام فرزند امام حسین علیہ السلام کے ظہور پر منتج ہو توفیق عطا فرما درود بھیجے گا محمد والا
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے اس جگہ پر ہمیں ہر سال یہ توفیق عطا فرمائی ہے یہ سالانہ آپ پانچ مجالس تفسیر قرآن کے اوپر رکھتی ہیں اور یہ خود امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی برکت ہے، برکت سے مجلس کی، قرآن سے اور اہل بیت کی تعلیمات سے ہم اور آپ نزدیک ہوتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن کریم کو اس طریقے سے یعنی بطور مجلس سننے کا لوگوں کے اندر حوصلہ ہے اور شوق ہے، جبکہ بہت سے موضوعات جو مجالس میں رکھے جاتے ہیں ان میں سے اہم موضوع یہ ہونا چاہیے کہ کسی سورے کا انتخاب کیا جائے اور اس سورے کے بارے میں ذاکرین اور خطبہ بیان کریں. یعنی جب 10 دن ہیں، 10 دن کا وقت اور 10 گھنٹے، تو ان 10 گھنٹوں میں اگر 10-10 منٹ کے بھی مصائب پڑھے جائیں تو کافی وقت ہوتا ہے کہ انسان قرآن کریم کی آیات کے اوپر گفتگو کرے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے سننے والوں کی طلب بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک سامعین کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تو پڑھنے والے اور مجلس برپا کرنے والے بانیان کی بھی ہمت افزائی نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں بڑھتا، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، خشک ہو جائے گی مجلس، بہت زیادہ محدود ہو جائے گی. یہ ایک سوچ کی تبدیلی ہے جس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کی سوچ کو تبدیل کر سکیں. آج جس سورہ کا انتخاب کیا آپ سب کے علم میں ہے کہ سورہ حجرات. سورہ حجرات 18 آیتوں پر مبنی سورہ، جس کا موضوع، اس سورہ کا موضوع آداب اور اخلاق ہے، یعنی اسے سورہ اخلاق اور آداب بھی کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبی اکرم کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کے بارگاہ میں حاضری کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ عوام اور امت نبی اکرم کا احترام کرے. ادب وہ شیوا ہے، ادب وہ ہنر ہے جو ایک مومن، ایک متقی کے لیے زینت کا سبب بنتی، اور اگر کسی کے پاس ادب نہیں ہے تو وہ معاشرے میں عزت دار نہیں بن سکتا. حدیث معصوم ہے جس میں سے 5 چیزوں میں سے ایک چیز کا معصوم امام نے ذکر کیا کہ اگر کسی کے پاس ادب نہیں ہے تو وہ عزت اور شرف کو بھول جائے. 5 چیزوں کا ذکر کیا جس میں سے ایک چیز یہ، یعنی وہ طلبگار نہ ہوں گے، لوگ میری عزت کریں گے، مجھے با شرافت سمجھیں گے، میں معاشرے میں شریف آدمی سمجھوں جاؤں گا. جو بدتمیز ہے، جو بے ادب ہے، اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اور جب ادب کی بات آتی ہے تو جیسے کہ چھوٹے چھوٹے رشتوں میں، دنیا کے رشتوں میں، ماں باپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ انسان پیش آئے، یہ بھی لازمی ہے، واجب ہے، فرض ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا احترام نہ کرتا ہو، ان کے ساتھ بے ادبی کرے، ان کی بدتمیزی سے ان کے ساتھ پیش آئے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی شاگرد ہے تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، گرچہ کے والدین اور اساتید غلط ہی کیوں نہ کر رہے ہو. یعنی اگر کسی مرحلے پر، کسی منزل پر والدین کچھ غلط کرتے ہیں یا اساتید غلط کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی شاگردوں کو یہ سمجھایا ہے دین نے کہ وہ اپنے اساتید کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کا احترام کرے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آئے. اتنی اہمیت ہے ادب کی. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ ادب اور احترام کے حامل ہیں وہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، مثلا علماء کرام ہیں، مجتہدین اعظام ہیں. نعوذ باللہ اگر آج کوئی کھڑے ہو کر ان کی بے ادبی کرے، بے احترامی کرے، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اس سے بڑھ کر معصومین علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہے، جس کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس کا ادب اور احترام تو بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص عمدن جان بوجھ کر بے احترامی کرے، بے ادبی کرے، تو وہ دائرہ کفر میں آ جاتا ہے. یعنی اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ وہ رسالت ماب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نعوذ باللہ توہین کرے یہاں تک کہ حرمت کرے تو وہ کافر ہے. اور اگر کسی کو علم نہیں تھا, نادانستگی میں کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے, اس کو شعور نہیں تھا, اتنا علم اور عقل نہیں تھی, اس نے غلطی سے کام انجام دیا ہے تو بھی گناہ ہے, صرف کفر نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی غلطی سے کرے اور بعد میں اسے احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے تو بھی اس کا گناہ لکھا جائے گا, پھر اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ حجرات کو پڑھ کر باادب بننے کی اور بااخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک لفظ ہے لفظ خلق. خلق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنا دی ہے, جیسے ہماری شکل اور صورت جس طرح سے خدا نے خلق کی ہے ہمیں ویسی ہی ملی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنی آنکھ کے ساتھ, اپنے کان کے ساتھ, اپنے ہونٹوں کے ساتھ, اپنے قد کے ساتھ. جیسے اللہ نے بنائی ہے وہ ویسی ہی رہے گی. ہاں اسے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وزن بڑھ جائے تو انسان کم کر سکتا ہے, وزن بڑھا سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہیں اور وہ خلق سے تعلق رکھتی ہیں. خلق انسان کے اختیار میں ہے, اس کا خالق انسان خود ہے. کہ ہم اپنی روح کی عادات کو, اپنی اطوار کو, اپنے اخلاقیات کو کیسے بناتے ہیں, اس کے خالق ہم خود, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر اچھا بناتے ہیں تو اس کا اچھا اجر اور جزا ہمیں خود ملے گی, اگر برا بناتے ہیں اس کی سزا ہمیں ملے گی, ہم ہی ذمہ دار ہیں. اس سورے میں بھی کچھ ابتدائی آیتوں میں رسول اللہ کے حوالے سے آداب ہے اور اس کے بعد کچھ معاشرتی باتیں ہیں اور تقویٰ کے حوالے سے گفتگو ہے. 18 آیتوں کو میں نے روزانہ کے حساب سے 4 آیتوں پہ تقسیم کیا ہے. 2 آیتیں بچ جائیں گی 5 دنوں کے حساب سے, ویسے 20 بنتی ہیں, کہ 2 آیتیں رہ جائیں گی. جہاں پر زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں میں 3 آیتوں کا ذکر کر دوں گی. پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے خطاب کرے, اے ایمان لانے والوں, خدا اور اس کے رسول سے کسی چیز میں آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, بے شک خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. اب تھوڑی سی شان نزول بیان کر دوں کہ اس کی شان نزول کیا ہے, کیونکہ جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ کس موقع پر اور کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. شان نزول اس آیت کی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, یعنی یہ ایک اللہ نے حدود بتائی ہے کہ ہم اور آپ یہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جائیں. بعض لوگوں نے قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے رسول اللہ سے یہ بیان کیا کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں آ جاتی, یا ہم اس طرح کے ہمارے بارے میں کوئی آیت آ جاتی, اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سبقت لے جانے والی بات ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوا, کیونکہ تفاسیر میں مختلف شان نزول بیان کی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سبھی کے اوپر یہ صادق آتی ہو آیہ کریمہ, کہ بعض مقامات پر رسول اللہ کسی کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ شخص معین ہوگا فلاں کام اور عہدے کے لیے, اور نبی اکرم کے اصحاب میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں کو مقرر کرنا چاہیے تھا. یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے اور رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہے. یا اسی طریقے سے یہاں تفسیر میں تو نہیں لکھا, لیکن ایک مورد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قلم اور دوات چاہیے اور رسول اللہ حکم دے رہے ہیں, اور نعوذ باللہ کوئی صحابی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ رسول اللہ ہزیان کہہ رہے ہیں, ان کو قلم اور دوات دینے کی ضرورت نہیں. یہ بھی وہ مقامات ہیں جو بے ادبی کے مقامات ہیں اور اللہ اور رسول سے اپنے آپ کو مقدم کرنے والی بات. تو اگر کبھی کو خدا حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو معین کرتا ہے, تو کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے. یہ توہین رسالت ہے کہ وہ آگے سے اپنی بات کہے, بلکہ تمام امتیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات سنیں, اور جو حکم نبی کے لیے وہ امام کا ہے. اگر آج امام زمانہ ظہور کرتے ہیں, پروردگار ان کی ظہور میں تعظیم فرمائے,
محمد وآل محمد وجل فرجہم,
تو تو ہم میں سے نعوذ باللہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم امام کی بات کے اوپر اپنی بات رکھیں تو یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے, گناہ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ خود امام کبھی اپنے چاہنے والوں سے, اپنے اصحاب سے, اپنے پیروکار سے مشورہ لیتے اور وہ گفتگو کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ائمہ اطہار صرف اپنی ہی بات کہیں گے, بلکہ معصومین علیہ السلام بعض مواقع پر جیسے جنگوں میں رسول اللہ اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ کام تم خود کرو. اب جب خود کرنا ہے تو ظاہر انسان اپنی بات سے ہی, اپنی عقل سے اور اپنے فیصلے سے کام کرے گا. جہاں رسول اللہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی رائے دیں, ان سے رائے لیتے تھے اور ان کی رائے کے اوپر عمل بھی کرتے تھے, لیکن جہاں پر رسول نے کوئی بات کہہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی بات کے اوپر اطاعت کرنی ہے. معصومین میں تمام معصومین علیہ السلام کے ساتھ یہی اصول ہے. یا مثلا اگر کوئی عبادت ہو رہی ہے تو اس میں ہم تقدم کریں, جیسے نماز جماعت ہوتی ہے, نماز جماعت میں اگر کوئی معموم ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ امام کو فالو کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی امام نے نیت نہیں کی, پیچھے والے پہلے نیت کر لے. پیچھے والوں کا فرض ہے کہ جو صف میں کھڑے ہوئے دیکھیں کہ جب امام نیت کرتا ہے, جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے پھر ہم تکبیرۃ الاحرام کہیں گے. اس سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے, اس سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے, نماز باطل ہو جائے گی, جماعت کی نماز نہیں رہے گی, آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ اس کو فالو نہ کریں. تو اسی طریقے سے عبادات میں بھی اگر کوئی حکم رسول دے رہے ہیں تبھی ہم عمل کر سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی اجتماع میں ہے, جماعت میں, تو جب تک کہ رسول اللہ اس کی ابتدا نہ کرے اور اسی طریقے سے پیچھے پیچھے چلتے رہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین میں اپنے لیے زیادہ سختیاں کر دیتے ہیں جو دین نے نہیں بتائی. مثلا اسلام نے نہیں کہی, رسول نے نہیں کہی, امام نے نہیں کہے اور ہم کہیں گے یہ تو ہم کریں گے, یہ بھی تقدم ہے اللہ اور اس کے رسول پہ. مثال کے طور پر کوئی چیز اسلام نے تقویٰ کے لیے حرام نہیں کی, کوئی ایسی چیز ہو جو حلال ہے اور حرام نہیں کی, ہم خود آئیں اور کہیں گے ہم پرہیزگاری میں یہ چیز نہیں کھاتے, مثلا میں گندم نہیں کھاتی کیونکہ مجھے پرہیزگاری کرنی, اگر اس طرح سے ہو تو یہ بھی تقدم ہے اللہ اور اس کے رسول پر. اور دوسروں کو بھی انسان پھر اس چیز کی تعلیم دینے لگے کہ آپ یہ بھی احتیاط کریں, وہ بھی احتیاط کریں. اگر کوئی پرہیزگاری میں اس طرح سے چل رہا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر چل رہا ہے تو یہ غلط ہے. اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی دین کو سمجھنے کی توفیق دے جس طرح کے دین ہیں.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم.
اور بہت خوبصورت ہے اس آیت کا یہ والا حصہ کہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی جو شخص اپنی حدود میں رہے گا, اللہ اور رسول سے پیچھے رہے گا, وہی متقی بن سکتا ہے. جس کو متقی بننا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, اسے اس اصول کے اوپر چلنا ہوگا. بے شک خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت کا اختتام بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک سمیع اور علیم دو نام ذکر ہوئے. اور بہت لطف آتا ہے جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, جب پڑھتا ہے, جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے. اور آیت کا اختتام پروردگار عالم اس طرح سے کرتا ہے کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. ہم جو کچھ کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, خدا کو علم ہے. اور ہم اگر اسے پکارتے ہیں, ہم اسے بلاتے ہیں, ہم اس سے خطاب کرتے ہیں تو ہماری ہر بات سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق دے کہ ہم ہر وقت اس کے اوپر یقین رکھتے ہوں کہ اللہ ہماری سن رہا ہے. پھر دوسری آیت, اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, تم اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کیا کرو, ان کے سامنے اونچے اونچے نہ بولا کرو اور چیخو پکار نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. دیکھیے اس میں دو تین باتوں کا ذکر ہے. سب سے اہم یہ کہ مجموعی طور پر دوسری آیت میں آواز کو اٹھانے کا ذکر ہے. شان نزول بھی اس کی بیان کر دوں کہ شان نزول کیا ہے. شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم.
محمد وجل فرجهم.
نبی اکرم اپنے گھر میں جو مسجد نبوی کے ساتھ جو حجرات تھے, اسی لیے سورہ کا نام حجرات ہے. ایک ایک حجرہ علیحدہ علیحدہ تھا. نبی اکرم جب اس میں موجود ہوتے تھے تو نبی اکرم کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد میں نماز کے اوقات سے پہلے آ جایا کرتے تھے اور نماز کے اوقات کے بعد بھی بیٹھتے تھے. یعنی دن میں کئی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ عمومی طور پر سوال و جواب میں مصروف رہتے تھے. اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی رسول اللہ سے مسجد میں سوال کرتا تھا. لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب بھی ہم چاہیں رسول اللہ کو آواز دینا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ انہیں آواز دے کر بلا لیں اور وہ باہر آ جائیں. جیسے کہ لوگ ڈاکٹر اور مولوی کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں کہ ہم بس جب بھی پکاریں وہ ہماری صدا پر لبیک کہے, جس مطلب کے لیے بھی پکاریں وہ ہر وقت حاضر رہے, اس کا کوئی وقت نہ ہو, اس کی کوئی زندگی نہ ہو. تو اس طرح سے نبی اکرم کو, کیونکہ رسول اللہ ان کے درمیان ہی پلے بڑے تھے, کچھ لوگ اپنے آپ کو سن میں بڑا سمجھ کر یا نعوذ باللہ اپنے آپ کو رتبے میں بڑا سمجھتے ہوئے, حیثیت دار سمجھتے ہوئے یا محمد کہہ کر بھی پکارتے تھے اور باہر سے آواز لگاتے تھے تاکہ رسول اللہ اپنے حجرے سے باہر آ جائے, اور زور سے آواز لگاتے تھے جو آداب کے برخلاف ہے. کوئی بھی عمل انسان کی آداب کے برخلاف ہوتا ہے تو اسے اذیت ضرور ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کاموں سے دکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں تھے شاید ان آیات کے کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے. تو جو چیزیں رسول اللہ نے برداشت کی اس میں سے یہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس طرح کی گستاخیاں اور اس طرح کی لوگوں کی جرأتیں بھی اللہ کے نبی نے برداشت کی ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم آواز دے کر کہیں کہ یا محمد اخرج علینا, ہم پر باہر آ جاؤ, ہمارے ساتھ گفتگو کرو, اور پھر زور زور سے آوازیں رسول کے سامنے بھی بلند کیا کرتے تھے. ایک تو ایک آواز دے کر پکارنا, اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنی آوازوں کو گفتگو کے دوران, جیسے کسی محفل میں رسول بھی بیٹھے ہوئے اور چند لوگ بھی بیٹھے ہوئے, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بے ادبی اور گستاخی میں کوئی بڑا بیٹھا ہوتا ہے, چھوٹے بیچ میں اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں بھی زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی عالم ہے, کوئی شخص اس سے سوال کر رہا ہے, تو آپ کا فرض ہے کہ آپ خاموش رہیں یہاں تک کہ وہ سوال کرنے والا پورا سوال کر لے. یہ عام طور پہ مثال دے رہی ہوں, یہ اس بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائی. اور پھر جب وہ سوال کر لے تو وہ خود عالم جواب دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم سے سوال ہو رہا ہوتا ہے, لوگ گستاخی کرتے ہیں, جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی محفل ہے جس میں عالم بلایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ جواب دے, تو سامعین کا فرض ہے کہ باقی سب خاموش رہیں, اس کو بولنے دیں. اگر آپ بول رہے ہیں ہر شخص بولنے لگے گا تو یہ بے احترامی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے ایک دوسرے بڑے آدمی سے, ایک عالم سے یا کسی بزرگ سے, تو باقیوں کا فرض ہے کہ ان کی گفتگو کے دوران آہستہ گفتگو کرے. پیچھے لوگ زور زور سے بولنے لگے تو یہ گفتگو بھی, اس میں بھی خلل واقع ہوگا. یہ وہ آداب و احترام ہیں جو کسی محفل کے بھی ہوتے ہیں, اور نبی اکرم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ کسی محفل میں بیٹھے تو لوگ زور زور سے بولنا شروع کر دیتے تھے, بعض اوقات چیخو پکار بھی کرتے تھے, جیسے عام طور پر اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. کم از کم رسول کے سامنے, ویسے بھی یہ برا آداب کے خلاف ہے, احترام رسول میں تو انسان کو لحاظ کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کرے. اب ان آیتوں کے بعد یہ کام لوگوں کے لیے حرام اور گناہ ہو گیا. ایک سوال یہ بھی رہ جاتا ہے, کیا رسول اللہ کی زندگی کے بعد قبر رسول کا بھی ایسا ہی احترام ہے؟ تو بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ آج بھی رسول اللہ کی قبر کا ایسی احترام ہے. وہاں جا کر آپ زیارت کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں, وہاں جا کر آپ درود کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں, وہاں جا کر کوئی شخص دعا مانگے یہ تو صحیح ہے, لیکن عام گفتگو میں یا بعض اوقات جیسے لوگ حرم میں تو خیر نہیں ہوتا رسول اللہ کے, لیکن مشہد میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں زری تک پہنچنے کے لیے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ زیارت زیارت نہیں ہے. اس سے امام رضا علیہ السلام کی روح
بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوگی، غمگین ہوتی ہوگی، افسردہ ہوتی ہوگی کہ یہ میرے زائر میری زیارت کرنے ان کے لیے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کبھی بھی حضری کے نزدیک کھڑے ہو کر کوشش کیجئے کہ احترام سے وہاں پر پہنچیں، کہ اولاد رسول کا بھی وہی حکم ہے. اور کوئی بھی فالتو بات نہیں کرنی چاہیے، کھڑے رہیں، ذریعے امام رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں درود بھیجتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو پہنچا دے گا. کوشش بھی کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی انسان پہنچ جاتا ہے. تو اگر کوئی غلط کوششیں کر رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آداب حرم میں معصومین علیہ السلام ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے گا،
صلی علی محمد علی محمد وجل فرجہم.
اچھا، یہ گناہ اتنا عظیم بتایا گیا کہ یہ دوسرے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دوسرے اعمال ضائع ہو جائیں، نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی ہے، کہ اگر کوئی بے احترامی کرے گا اس کی پھر نمازیں، اس کے روزے، اس کی دوسری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. یا مثلا جیسے زوجین کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر یا کوئی بیوی دوسرے کو ستاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے تو ان کی نماز روزہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جو حقوق اللہ انجام دیتے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتے. تیسری آیہ کریمہ، چار آیتیں مجھے بیان کرنی ہیں، دو ذکر ہو گئی ہیں. وہ لوگ جو رسول خدا کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. یہ ایک بے ادب گروہ تھا، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے با ادب گروہ کا ذکر کیا ہے، کہ جو لوگ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں. بالکل ایسے دیکھیں، وہ بات ہے جو معاشرے میں فطرتاً انسان سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے. کچھ لوگ اپنے خصلت میں، اپنی عادات میں اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے سامنے زور زور سے بات نہیں کرتے، بڑوں کا احترام کرتے. اسی طرح سے جو رسول اللہ کے مقابلے میں ایسے لوگ ہیں کہ اپنی آواز کو نیچا رکھتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے نیچا رکھتے تھے، احترام کرتے تھے رسول اللہ کا، یہ متقی لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آمادہ کر دیا ہے اور آزما لیا ہے. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، آزمائش ہو چکی ہے ان کی. کیونکہ ہر وہ شخص جو کسی مرتبے پر پہنچتا ہے وہ پہلے آزمایا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر امامت کے منزل پر پہنچے ہیں تو خداوند متعال نے انہیں منجنیق کے ذریعے سے نمرود کی آگ میں جاتے وقت آزمایا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کا حوصلہ، ان کا صبر، ان کا توکل کتنا زیادہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حتیٰ جبرائیل سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ، اور کہتے ہیں مجھے تم سے حاجت نہیں ہے، مجھے اس سے حاجت ہے، خدا سے حاجت ہے. یہ بہت عجیب سوال تھا حضرت جبرائیل کا، اور بہت عجیب جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جو بندہ آزما لیا جاتا ہے پھر پروردگار عالم اس کے دل کو تقویٰ کے لیے تیار کر دیتا ہے. تقویٰ یعنی پرہیزگاری، تقویٰ یعنی دل کے اندر ایسی انرجی پیدا ہو جائے وہ پرہیزگاری اور وہ خوف خدا، کہ پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. تو جس کی آزمائش ہو چکی ہوتی ہے اس کا دل تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر دیتا ہے، تقویٰ کے لیے خالص کر لیا، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا، کیونکہ گناہوں کی بخشش بھی سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی بخشش کے لیے انسان کو پہلے سے کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے. ایسے شخص کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو رسول کے اوپر اپنی آواز کو اٹھاتا ہے، بلکہ اس کے لیے کہا گیا کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور یہ شخص جو جس کا دل تقویٰ کے لیے آمادہ ہو گیا، جو رسول کا احترام کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی بخش دیے جائیں گے. جو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، یا وہ والی نیکیاں زیادہ ہوں گی جن کے اوپر گناہ بخشے جاتے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کا ذکر، یہ بھی ان نیکیوں میں سے ہیں جو دوسرے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں. مومن کی حاجت پوری کرنا.
تکبیر، اللہ یا علی
چار دماسمین بلند تر سلوار
اللہم صلی علی محمد و علی محمد و جل فرجہم.
اور بخشش کے بعد اجر عظیم بھی ہے, یعنی ایک ریوارڈ یہ ہے, ایک انعام یہ ہے کہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے, اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ملے گا, کچھ اور بھی عطا ہوگا. یہ دو چیزیں پروردگار عالم صاحبان تقویٰ کو دے گا جو با ادب لوگ ہیں, جو با اخلاق لوگ ہیں, جو با کردار لوگ ہیں. اور پھر چوتھی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے پیچھے سے بلند آواز سے کے ساتھ پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں, اکثر ہم لا یعقلون. یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے قرآن کریم کا کہ اکثر عقل نہیں رکھتے, اکثر سمجھتے نہیں ہیں, یعنی خداوند متعال کی نگاہ میں اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اس میں بھی یہ شان نزول بیان کی گئی کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے خاندان کی, اپنے گروہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, برتری جتانے کے لیے رسول کے پاس آئے تھے, اور یہ کہا تھا کہ یا محمد, وہ کافر لوگ تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی برتری کو رسول اللہ کے اوپر جتائیں, اور باہر آؤ ہمارے خطیبوں کو اور شعرا کو سنو, کیونکہ اس وقت انہیں اپنی شاعری کے اوپر بہت ناز تھا. بنی تمیم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے خطاب کرنا شروع کیا, بنی تمیم کے کچھ خیالی فضائل کو بیان کیا, جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اپنے خاندان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے خاندان کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا. جب اس کا خطبہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ نے اپنے خطیب کو, جو نبی اکرم کے درمیان میں خطیب تھا قیس بن ثابت, ان سے کہا کہ آپ اب خطابت کریں. قیس بن ثابت نے جو خطبہ دیا اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہمارے خطبے کے مقابلے میں یہ خطبہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ اور بہت بہتر ہے. اس کے بعد پھر اپنے ایک شاعر کو کھڑا کیا, اس نے شاعری کرنا شروع کی, بنی تمیم کے خاندان کی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا. جب وہ شاعر رکتا ہے تو رسول اللہ اپنے شاعر کو کھڑا کرتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ اب تم شاعری کرو. تو انہوں نے جب شاعری کرنا شروع کی تو ان کے درمیان اقرا نامی ایک شخص تھا جو ان کے اشراف میں سے تھا, یعنی ان کے بہت بڑے لوگوں میں سے تھا, اس نے کہا کہ ان کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بہتر ہے اور ان کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بہتر ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا, کیونکہ جو کچھ نبی اکرم کی تعلیمات تھیں وہ دین کی اور اسلام کی اور اخلاقیات کی, انسانیات کی تعلیم تھی, اور جو وہ بتا رہے تھے وہ اپنی خاندان کی فضیلتیں بتا رہے تھے. تو انہوں نے جب سنا رسول اللہ کی خطابت کو, یعنی وہ بھی خطیب ہے اور شاعر کے مقابلے میں شاعر, خطیب کے مقابلے میں خطیب رسول نے بھیجا, بالکل ایسے ہی جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان بھیجا جاتا ہے, جس طرح سے کسی بھی مقابلے میں وہی شخص آتا ہے جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے. بس وہ لوگ ہار گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جیت گئے. اس طرح سے اسلام کے دائرے میں بہت سارے لوگ داخل ہوتے رہے.
اللہ محمد وجل فرجہم.
اور تفسیر میں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی نے یہ جو عقل والا معاملہ ہے اس کو بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈگریوں سے یا زیادہ دنیا میں کمالات حاصل کر کے انسان عاقل بنتا ہے, لیکن اگر ہم دین کو دیکھیں, اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھیں, تو اگر کوئی شخص بے ادب ہوتا ہے تو وہ کم عقل ہوتا ہے, اور ادب ہی انسان کی عقل مندی کی دلیل اور نشانی ہے. بہت زیادہ انسان پڑھ لے اور وہ بے ادب انسان ہو تو ایسا انسان بے عقل کہلائے گا, لیکن اگر انسان کم پڑھا لکھا ہو اور وہ باادب انسان ہو, باشرف انسان ہو, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا ہو, اسے پتا ہو معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, تو یہ باقل انسان سمجھا جائے گا. تو عقل مندی کو ڈگریوں سے نہیں سمجھا جا سکتا, بلکہ انسان کی تہذیب, انسان کی تمیز سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان سمجھدار اور عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کو اپنانے کی توفیق دے. جتنا دین کا علم بڑھے گا, تقویٰ بڑھے گا, انسان کی عقل بھی بڑھتی چلی جائے گی. عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا، عقل اور فراست میں لوگوں کے درمیان معروف تھی، کیونکہ جناب زینب ہر مرحلے پہ اچھے فیصلے کیا کرتی. خواتین گرامی، کیونکہ خمسہ مجالس آپ کی شام کی مجالس سے بھی تکرار ہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے مجلس کو مختصر پڑھنا ہے تاکہ آپ بعد کی مجلسوں میں شامل ہو سکیں. بی بی زینب، وہ بی بی کہ آج کی تاریخ ان کے لیے بہت سخت ہے. آج پہلی سفر کا مہینہ اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے مصائب اور آلام میں زیادتی کا مہینہ تھا. تھوڑا سا تصور کیجئے آج کی تاریخ کو اور شام میں داخلے کو. آج ہی کا دن تھا جب بیویاں اسیر ہو کر شام میں داخل. صرف سید سجاد کے ایک جملے کو بیان کروں گی، مولا نے بیان کیا کہ ہم کس طرح سے شام میں داخل ہوئے. عزاداران امام، بیمار امام جس کے بدن میں زنجیریں بھی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، اور اس عالم میں 12 گلے اور 1 رسن. 12 گلے 1 رسی میں امام کہتے ہیں ہمیں باندھا گیا تھا، اور ہم مجبور تھے کہ جو بڑے تھے وہ جھک کر چلیں، کیونکہ اگر ہم کھڑے ہوتے تھے تو بچوں کے گلے گھٹتے تھے. عزاداروں، امام سید سجاد نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی مشکل تو سید سجاد کے لیے شام میں ماں پھوپھی بہنوں کی بے پردگی تھی. عزاداروں، شام میں جب قافلہ داخل ہوئے تو تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ آگے آگے سرائے شہداء تھے، پیچھے بیویوں کی سواریاں تھیں، لیکن جب شام کے اندر بیویاں داخل ہوئیں تو ہر سواری کے ساتھ ایک سر کو لایا گیا تھا. لوگ سروں کو بھی دیکھتے تھے، بیویوں پر بھی نگاہ کرتے تھے. بعض روایات میں آیا ہے کہ کوئی شخص آ کر بیوی سے سوال کرتا ہے، بیوی اگر کوئی خواہش ہے تو بتا دیجئے، اگر ہم حقیر ناچیز آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں بتا دیجیے. جناب زینب کہتی تھی، ارے اگر ہو سکے تو ان نیزہ برداروں سے کہو تو آگے چلے جائے تاکہ لوگ سروں کی دید میں مصروف ہو جائے. ہماری چادریں محفوظ نہیں رہی، غم نہ محرم کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے. روایت کہتی ہے امام سید سجاد راوی مولا کہتے ہیں، ارے شام میں ہمیں ایسے داخل کیا گیا تھا کہ میری پھوپھی زینب کے ساتھ ان کی سواری کے برابر میں میرے بابا کا سر لوگ کے نیزہ پر بلند تھا. میری پھوپھی ام کلثوم کی سواری کے ساتھ ابو عباس کا سر لوگ کے نیزہ پر بلند تھا. ارے بھی اماں رباب کی سواری کے ساتھ علی اصغر کا ننھا سر لوگ کے نیزہ پر بلند تھا. جب بھی بیویوں کی نگاہیں کٹے ہوئے سروں پر پڑتی ہوگی یوں میں عاشور کا غم بار بار تازہ ہوتا ہوں. عزاداروں، بی بی زینب کہتی ہے شام میں شامی عورتیں سارے حسین پر پتھر مارتی تھی، ایک پتھر میرے بھائی کے دندان پر آ کر لگا، میرے بھائی کا دندان شہید ہو گیا. عزاداروں، پرسا دیجئے سید سجاد کے لیے مناظر بہت سخت ہیں. ہمارا آپ سنتے ہیں، سالوں سے سن رہے ہیں، تب بھی مصائب کے وقت میں گریا کرتے، لیکن ذرا اس ہستی سے پوچھئے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. مولا سے سوال کیا گیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ امام نے تڑپ کر کہا شام شام شام. راوی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث تھی. امام نے کہا شہادت ہماری میراث تھی، لیکن ماں پھوپھی بہنوں کی بے پردگی، ماں پھوپھی بہنوں کا پساروں اور درباروں میں آنا، یہ ہماری میراث نہ تھی. یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوندہ ہم سب کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو اس پیش عزا کے تصدق میں بخش دے. پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں, جو جائز حاجات رکھتے ہیں, ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں, ہمیں سید سجاد کا جو کربلا میں مریض تھے, کل مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. خداوندہ ہم سب کے روحانی امراض کو شفا یابی عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, بحق سورہ حجرات جس کی ہم یہاں تلاوت کرنا چاہتے ہیں, پروردگار ہمارے قلوب کے امراض کو اس سورہ کے وسیلے سے پاک فرما دے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اپنے اخلاق کو ایسے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. بار الہ جب امام تشریف لائے اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو امام کی صدا استغاثہ پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل